بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. یہ سورہ لقمان کی آیت ہے, سورہ لقمان کی آیت نمبر 6. سورہ لقمان شروع ہوئی ہے یوں, یہ ایک آیتیں ہیں پکی کتاب کی ہدایت ہے اور مہربانی کرنے والوں کے لیے خدا و رحمت للمحسنین, یہ ان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے جو محسنین ہیں, جو عبادت کو اچھی طرح سے انجام دیتے ہیں. پھر ان لوگوں کی صفات بتائی گئیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, یعنی مالی اور بدنی تمام عبادات تمام احکام کو بجا لاتے ہیں. یہ مفہوم ہوتا ہے جہاں جہاں اس کی آیت ہے. اس کے بارے میں ان کا انعام ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہو گیا. اب اس کے بعد اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کا ذکر ہے, جو کہ یہ آیت پڑھی گئی کہ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث, اور بعض لوگ ایسے ہیں, لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے, خریدار ہیں گمراہی کی باتوں کے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ترجمہ فرمایا ہے, اور ان بعض آدمی ایسے ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں, یعنی اختیار کرتے ہیں, جو اللہ سے غافل کرنے والے ہیں. یعنی ان کے مقابلے میں ہیں یہ لوگ جن کا ذکر کیا گیا کہ یہ تو مفلحون ہیں. ان کے مقابلے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, بعض آدمی ایسے ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں یعنی اختیار کرتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والے ہیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس لیے کہ لوگوں کو گمراہ کریں, یہ مقصد ہوتا ہے ان کا, لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیں اور اس کو ہنسی مذاق بنا دیں, اس کی ہنسی اڑاویں. ایسے لوگوں کے لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین, ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. ابھی عرض کروں گا کہ یہ کیا مقصد ہے اس آیت کو پڑھنے سے. ابھی اس آیت کو پڑھنے سے پہلے حضرت مفتی جن محمد صاحب سے کہا کہ حضرت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن آیت کی تلاش ہے. تو نہیں, یہ آیت فرمائی واقعی بالکل صحیح. آج کل کے لحاظ سے حق تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ وقت آئے گا, اور اس وقت یہی ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزوں کو اختیار کریں گے, لہو الحدیث جس پہ ثابت آتا ہے کہ جو گمراہ کرنے والی ہیں, خود بھی گمراہ ہوں گے, غافل ہوں گے, غافل کرنے والی چیزیں کو اختیار کریں گے وہ اپنی زندگی میں اور دوسروں کو گمراہ کر دیں گے. یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے شروع میں تو مفلحین کا ذکر کیا گیا جو فلاح پانے والے لوگ ہیں, پھر ان کے مقابلے میں یہ ان شقی لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی جہالت اور ناقبت اندیشی سے قرآن کریم کو چھوڑ کر, یعنی قرآن کریم کے احکام کو چھوڑ کر ناچ رنگ کھیل تماشے یا دوسری واہیات اور خرافات میں مستغرق. ہم میں سے بہت سو کا یہ حال ہے, ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی انہی مشاغل و تفریحات میں لگا کر اللہ کے دین اور اس کی یاد سے برگشتہ کر دیں. ہم ٹی وی رکھتے ہیں تم بھی رکھو, ہم انٹرنیٹ کے اوپر تماشے دیکھتے ہیں تم بھی دیکھو, حتیٰ کہ یہاں تک حالت ہے کہ شوہر بے حیائی کی چیزیں دیکھتا ہے انٹرنیٹ پر, بیوی کو کہتا ہے کہ تم بھی دیکھو. ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہونے کا, کیونکہ عذاب مہین کہیں کی اللہ تعالیٰ نے بد فرما دیا ان کے لیے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت اور یاد سے ہٹانے والی ہو, مثلا فضول قصہ گوئی, ہنسی مذاق کی باتیں, واہیات مشغلے, گانا بجانا. روایات میں ہے کہ نضر بن حارث جو رؤسائے کفار میں سے تھے, کفار کے سرداروں, وہ تجارت کے لیے فارس جاتے تھے, تو وہاں سے شاہان عجم کے قصے اور تاریخ کو خرید کر لاتے, اور قریش سے وہ یہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عاد و ثمود کے قصے سناتے ہیں. یہ عذاب آیا, یعنی ڈراتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ڈراتے تھے کہ دیکھو ان پر ایسا عذاب آیا, تو تم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تم کو یہ قصے سناتے ہیں عاد و ثمود کے, آؤ میں تم کو رستم کے اور اسفند یار کے اور شاہان ایران کے قصے سناؤں. بعض لوگ ان کو دلچسپ سمجھ کر ادھر متوجہ ہوتے. نیز اس نے ایک گانے والی لونڈی خرید رکھی تھی, جس کو دیکھتا کہ دل نرم ہوا اور اسلام کی طرف جھکا, اس کے پاس لے جاتا اور کہہ دیتا کہ اسے کھلا پلا اور گانا سنا. اس شخص کو وہ عورت سناتی گانا, پھر اس شخص کو کہتا کہ دیکھ یہ اس سے بہتر ہے جدھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں لے جا رہے ہیں. اس طرح سے گمراہ کرتا. وہ کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو اور روزے رکھو اور گناہ سے بچو اور اپنی جان مار دو. اس طرح سے ان کا مذاق اڑاتا تھا. اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی ایسے شخص کی کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے والا ہے ایسی چیزوں سے جو کہ حقیقت میں لہو و لعب کی چیزیں ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ شان نزول گرچہ خاص شخص کے لیے ہے, لیکن حکم بالکل عام ہے, ہر شخص کا یہ انجام ہوگا جو یہ کرے گا. جو بھی لہو کو اختیار کرے گا ایسی چیزوں کو, اگر وہ چیز دین اسلام سے پھر جانے یا پھیر دینے کا موجب ہو, یعنی پھیر دینے کا وجہ بن جائے کہ اسلام ہی ختم ہو گیا. آخر کار تو یہی ہوتا ہے, جب آپ کو گناہ کی نفرت دل سے نکل گئی اور جب آپ کو گناہ کی پسندیدگی دل میں آ گئی اور گناہ کو فیشن بنا لیا اور گناہ کو شان کی چیز بنا لی, تو ایمان تو چلا گیا. تو یہ تو بالکفر ہے, اس طرح کا لہو تو کفر ہو. اور جو احکام شرعیہ ضروریہ سے باز رکھے, جماعت میں نہیں جانے دیتا, نماز نہیں پڑھنے دیتا, اب اس میں لگ گئے, کرکٹ میچ میں لگ گئے, کسی اور چیز میں لگ گئے, نتیجہ یہ ہوا کہ ضروری احکام, حقوق, واجبہ ادا نہیں ہو رہے ہیں, عبادات جو ضروری ہیں وہ بھی ادا نہیں ہو رہی ہیں, تو وہ حرام ہے, معصیت ہے. لیکن لہو لعب, لہو الحدیث, یہ جو ہے, جو گمراہ کرنے والی چیز ہے, غافل کرنے والی چیز ہے, جتنی بھی آپ دیکھیں گے دنیا میں کہیں چلے جائیں, چاہے امریکہ میں, چاہے پاکستان میں, چاہے کہیں بھی, یہ زیادہ تر تین چیزوں سے مرکب ہوتی ہے. تین چیزیں مل کے بنی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی زیادہ, کبھی ایک زیادہ, کبھی دوسری زیادہ, کبھی تیسری زیادہ, کبھی تینوں موجود, کبھی ان میں سے ایک موجود. ایک تصاویر, ایک موسیقی, تصاویر, موسیقی, اور تیسری چیز بے پردگی, یعنی مرد عورت کو دیکھتا ہے, عورت مرد کو دیکھتی ہے, یہاں حرام حرام نظر کا استعمال. آپ سب گھما پھرا کے دیکھیں گے تو جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں وہ ان تین چیزوں سے مرکب ہیں, اور شریعت نے تینوں چیزوں کو حرام قرار دیا. اسی لیے حرام قرار دیا کہ یہ تینوں چیزیں اس طرح کی غافل کرنے والی چیزوں کا ایک جز ہے. کوئی بھی مجھے بتا دیجئے ایک چیز جو اللہ اس وقت دنیا میں, دیکھ لیجئے طرح طرح کی تفریحات اور طرح طرح کی لوگوں میں چیزیں نکلی ہوئی ہیں. آپ بڑے بڑے جوئے خانوں میں چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, یا پاکستان کو لے لیں, یا کسی اور ملک کو لے لیں, کسی محلے کو لے لیں, کسی شخص کو لے لیں, جو اس سے دیکھیں گے کہ ان تینوں کا مرکب ہے, تینوں کا مرکب ہوتا ہے. کچھ موسیقی بھی ہوتی ہے, کچھ تصاویر ضرور ہوتی ہیں, اور محرم نامحرم کا یہ ضرور ہوتا ہے. یہ اختلاط ہوگا, یہ دیکھنا ہوگا, یہ ملنا جلنا ہوگا, یا ان کی تصاویر دیکھ رہے ہوں گے, یہی سب ہوتا ہے. تو یہ آج کل اس کا مظہر کیا ہے, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, یہی ہے نا. انٹرنیٹ تو خیر ایک مفید چیز ہے, لیکن اس کا ایک استعمال تفریحی ہے, اور اس وقت دنیا میں سارا زور اس کے تفریحی استعمال کے اوپر ہی ہے. تو زیادہ ایجادات کا جو زور ہے وہ تفریحی استعمال کر جاتا ہے, اور اس کو تفریح میں ہی عام لوگ تو تفریح میں استعمال کرتے ہیں, جو کروڑوں کروڑ کی آبادی جس چیز کو استعمال کر رہی ہے انٹرنیٹ کو جس مقصد کے لیے, وہ محض تفریح ہے, اس کے اندر صرف یہ غافل کرنے والی چیز. تو ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے ایک بار واعظ فرمایا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر. اب ٹیلی ویژن سے بڑھ کر ہو گیا ہے, لیکن یہ ٹیلی ویژن کا واعظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اور حضرت کی باتیں میری باتیں نہیں ہیں. حضرت فرماتے ہیں, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو آیت پڑھی گئی اس کا ٹی وی تو ہے, ایسی چیزیں خریدتے ہیں وہ جو غافل کرنے والی, ایسی چیزیں خریدتے ہیں, ایسی چیزیں اختیار کرتے ہیں جو غافل کرنے والی ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر دیتے ہیں. ہے کیا وہ چیز؟ ٹی وی, انٹرنیٹ, تصاویر. کسی شخص نے مجھ سے خیال ظاہر کیا کہ ٹی وی اور وی سی آر اور اب انٹرنیٹ کے متعلق کئی دفعہ آپ نے اشارے کیے, ذرا تفسیر سے اگر اس کو سمجھا دیا جائے تو شاید ہمارے دل میں اس کی کچھ قباحت یعنی برائی بیٹھ جائے. آج کل حال کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ رواج اور رسم ان چیزوں کی ایسی ہو گئی ہے کہ بیان کرنے والے کو شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, جن چیزوں کو ہم تفریح کا سامان سمجھتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے جو ہمیں روکتے ہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسی کے بعد, اسی ٹیلی ویژن کے بعد. ٹیلی ویژن ایجاد کی حیثیت سے تو کوئی معنی نہیں رکھتی کہ اس کو حلال یا حرام کہا جا سکے. ٹیلی ویژن اگر سائنسی طریقے سے استعمال ہو رہی ہے, جائز تعلیم کے لیے ہو رہی ہے, لیکن ہوتی نہیں ہے. جو عوام الناس میں جس طریقے سے استعمال ہوتی ہے اسی پہ حکم لگایا جاتا ہے, اسی پہ حکم لگایا. ٹیلی ویژن بعض جگہوں پہ تعلیم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, لیکن وہ استعمال جو ہے وہ بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو سائنسی ہیں, جو وہ صنعتی ہیں, وہ بغیر ٹیلی ویژن کے ہو ہی نہیں سکتی, وہ الگ ہے, اس کا ذکر نہیں ہو رہا. اس انٹرنیٹ میں بھی بے شمار ہم آپ بھی کام کرتے ہیں, ان کا ذکر نہیں ہو رہا. ذکر ان کا ہو رہا ہے جو اکثر لوگ استعمال کر رہے ہیں تفریحی طور سے, اسی کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے جو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں اور جس سے زیادہ خرابیاں پھیل رہی ہوتی. تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حق تعالیٰ کی نافرمانی کو اپنی تفریح بنا لیا. اندازہ کریں آپ ہم کہاں پہ پہنچے ہیں. حق تعالیٰ کی نافرمانی میں ہمیں مزہ آتا ہے, یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں, ان میں ہمیں مزہ آ رہا ہے. حق تعالیٰ کی نافرمانی میں مزہ آ رہا ہے. دیکھیے نافرمانی کی بھی دو قسم ہے. ایک تو نافرمانی ہوتی ہے جو اچانک ہو جائے, ہوتا ہے انسان جذبات میں بہہ گیا, غصے میں بہہ گیا, ہو گیا بعد میں شرمندہ ہوا, شہوت کے جذبات میں بہہ گیا, ہوتا ہے. اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے, اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے. بعض غلطیاں اس طرح کی صحابہ کرام سے بھی ہو گئی, ان کو سزا بھی ملی, وہ ایک الگ چیز ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ ٹھنڈے ہیں پھر بھی آپ وہ گناہ کر رہے ہیں اور اس پہ اصرار کر رہے ہیں, اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ایک تو جذبات میں بہہ جانا, اس سے ہم جذبات میں بہہ جانے میں تو ہر شخص مجبور ہے, غصے میں آگے پتہ نہیں کیا کہتے, لیکن بعد میں فوراً ندامت ہوئی, فوراً توبہ استغفار کیا. تو آج تو شرم آتی ہے ان باتوں کو بیان کرنے سے. ایک تو ہمارا معیار ان رواجوں اور رسوم کی وجہ سے بن گیا ہے کہ بھائی لوگ رائج الوقت ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے, تم کیسے روکو. شادیاں ہم ایسی کریں گے, شادیوں میں بھی وہی, شادیوں میں بھی جو گناہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو تصاویر ہوں گی, موسیقی ہوں گی, اور محرم نہ محرم کا اختلاط ہوگا یا ان کو دیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ اور تو ہر جگہ یہی یہی تین چیزیں ہمارے معاشرے کو تباہ کیے چلے جا رہے. ایک تو معیار یہ ہے جو ہمارے رسم و رواج کا معیار ہے, اور ایک وہ معیار ہے جو اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, جس پر صحابہ کرام اور تبع تابعین اور سارے بزرگ صالحین بزرگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. ایک وہ معیار ہے اور ایک یہ معیار ہے جو موجودہ معاشرے نے یورپ اور امریکہ کا اثر لے کر ان جیسا بنا لیا ہے. اب ہم خود سوچیں کہ ہمیں کس معیار سے اس کو اچھا یا برا سمجھنا ہے. یہ ہمارے اپنے سوچنے کی بات ہے. اگر دین اسلام اور شریعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کے مطابق سوچنا ہے, اس لیے ہمیں خود اپنے معیار کے بارے میں سوچنا ہے کہ کس معیار سے ہم کس چیز کو پرکھیں, کس معیار سے کام کرے، کس معیار سے کسی کو روکے، کس کو حکم کرے، یہ معیار خود ہمیں سوچنا ہے. اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں وہ شریعت کے معیار سے کہہ رہا ہوں جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے. اب اس چیز کو سن کر کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے سروکار ہے. شریعت کا معیار ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شریعت نے کیا معیار مقرر کیا ہے ان تفریح کی چیزوں کے بارے میں جو ہمیں خطا ختم کرتی جا رہی ہیں. بعض گھر برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے گانے بجانے والی چیزوں کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ جس چیز کو مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان چیزوں کو ہم فروغ دیں اور ان چیزوں کو خریدیں اور ان چیزوں سے خود نفع اٹھائیں اور اپنے بال بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو نفع پہنچائیں، تو آپ خود سوچئے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہے. آپ خود سوچ لیجئے گا کہ جس چیز کو مٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں، اس کو فروغ دینا شریعت کے مطابق ہوگا یا خلاف ہوگا. اور 99% پروگرام ٹیلی ویژن کے اور انٹرنیٹ کے اوپر آنے والی تفریحی چیزیں اسی طرح کی ہوتی ہیں. 99% پروگرام جانداروں کی متحرک تصاویر پر مشتمل ہوتی ہیں. شریعت کا مسئلہ ہے کہ تصویر کا کھینچنا، تصویر کا کھینچوانا، تصویر کا رکھنا قطعاً حرام ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب علماء سے پوچھ پوچھ کے بیان کرتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں تھے. یہ بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑ گئی اس وقت مجھے کہ اب ہمارے ہی دوستوں میں رفتہ رفتہ تصاویر اور موسیقی کی حرمت اٹھتی چلی جا رہی. آپ دیکھ لیجئے کہ خاص بعض دیندار لوگوں کے موبائلوں میں موسیقی کی دھن ہے اور ان کو ذرا حس نہیں. بعض اس طریقے کے خلفاء ہیں اور بعض علماء ہیں اور ان کی موبائلوں میں موسیقی کی دھن موجود ہے اور وہ غیرت نہیں اٹھتی کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیں. کیا ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک سبق پرانا ہو کے بھول جاتا ہے. ایک چیز رائج الوقت ہو گئی، بزرگوں کے پڑھائے ہوئے سبق پرانے ہو گئے. میں نے کہا سبق کو تازہ کرو. حضرت نے تو یہ فرمایا ہے جس گھر میں تصویر ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے اور کھینچنے والے کو ہوگا. تو اس طرح اپنے قصد سے، اپنے ارادے سے تصویر کا دیکھنا، اس کا رکھنا، یہ بھی حرام ہوگا. اور ٹی وی میں، وی سی آر میں، کیبل میں یا انٹرنیٹ میں یہی ساری باتیں ہوتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے جو تفریحی چیزیں ہیں، بلکہ انتہائی فحش چیزیں آتی ہیں. آپ انٹرنیٹ کے اوپر تو جانا مشکل ہے. معمولی جو لوگ احتیاط نہیں کرتے وہ فوراً بے حیائی کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں. آپ کوئی میل کھولیں گے، کوئی چیز ایسی کھولیں گے، فوراً ایک بے حیا قسم کی نی مریاں یا اریاں فوٹو آپ کے سامنے ہوگی. ایسی تو حالت ہے اس کی. جائز ہے؟ کون جائز کر سکتا ہے؟ اور جو ٹیلی ویژن کے اوپر تو کیا کیا ہو رہا ہے، وی سی آر پہ کیا کیا ہو رہا ہے، ڈش اینٹینا پہ کیا کیا ہو رہا ہے. اس لیے اس کا لانا اور خود دیکھنا حرام اور گناہ ہوگا. یہ شخص جتنے آدمیوں کو دکھانے کا ذریعہ بنے گا، اس کا گناہ بھی اس پہ ہوگا. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اچھا طریقہ رائج کرے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اس طریقے کو دیکھ دیکھ کر جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور جتنا ثواب اس طریقے پر عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی اس طریقے کے رائج کرنے والے کو بھی ملے گا. اگر گھر کا سربراہ گناہ کا یہ سامان گھر میں لاتا ہے تو اس کا گناہ ہوگا، اس کے بال بچوں میں سے ہر ایک کو اس کے دیکھنے کا گناہ ہوگا، اور سب کا مجموعہ گناہ بھی گھر کے سربراہ کے ذمے آئے گا. پھر اگر محلے کے لوگ بھی آ کر ٹی وی اور وی سی آر اور کیبل دیکھیں تو جتنے آدمی دیکھنے والے ہیں وہ بھی گناہ کار، اور ان سب کا مجموعی گناہ اس کو بھی ہوگا جو اس کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کا بھی یہی حشر ہوگا. لیکن آج ہم شریعت کے معیار کو پسے پشت ڈال کر موجودہ زہر آلود معاشرے سے متاثر ہو کر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کئی لوگ کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں 10-15 سال پہلے حضرت فرما رہے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ٹی وی جائز ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اور کہتے ہیں آئینے میں آپ اپنا عکس نہیں دیکھتے ہو، آئینہ دیکھنا حرام ہے یا حلال؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹی وی شیشے کی طرح ہے، اس میں عکس دیکھ لینے میں گناہ کیا ہوگا، یعنی آئینہ جیسے. استغفر اللہ. آپ کو معلوم ہے غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہو گیا ہے کہ اس کو بھی حرام نہیں سمجھتے. میں کروں کہ جو ہمارے متقی بظاہر اور لوگ ہیں دیندار بظاہر, ان کا بھی حال یہ ہے کہ گھروں کے اندر نامحرموں اور محرموں میں اختلاط ہے. نامحرم محرم کی تمیز نہیں, خالہ زاد چچا زاد پھوپھی زاد ان سے کوئی پردہ نہیں ہوتا, دیور نندوئی بے محابا بے تکلف گفتگو ہے, ہنسی مذاق ہے, کیا ہے یہ؟ جائز تو نہیں ہے, جائز ہے, جائز تو کسی صورت میں نہیں ہے. جس چیز کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا وہ کیسے جائز ہے؟ غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے, اس کو آئینے میں بھی دیکھنا حرام ہے. یہ نہ سمجھیں عکس ہے اور دیکھ سکتے ہیں, غیر محرم کا عکس نہیں دیکھ سکتے, غیر محرم کا عکس دیکھیں گے تو وہ بھی حرام ہوگا. اور پھر کہتے ہیں کہ اس عکس دیکھنے میں حرج کیا ہے, آپ ان کا ناج بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے اڑیاں لباس کو بھی دیکھتے ہیں, ننگا بدن ہو رہا ہے, گا بھی رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. جس عورت کو دیکھنا حرام ہے اس کا گانا سننا بھی حرام. فحش در فحش باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. اے ایمان والو, تم شیطان کے قدم بقدم نہ چلو, اس کی اتباع نہ کرو, اور جو شخص شیطان کی اتباع کرے گا یعنی اس کے قدم بقدم چلتا ہے تو وہ تو شیطان ہے, ہمیشہ بے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو ہر شخص کو کہے گا. یہ سورہ نور کی 21ویں آیت ہے. اس کے مقابلے میں وہ ہے کہ جب نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بری باتوں سے, فحش باتوں سے, بے حیائی کی باتوں سے, دین کے خلاف باتوں سے روکنے والی چیز, اس کی خاصیت یہ ہے. عجیب بات ہے کہ آج کل نماز پڑھنے والے ان حرکتوں میں مبتلا ہیں, سوچتے بھی نہیں کہ ہم یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ جائز ہیں, اور گھروں کے اندر جو ہم جس قسم کا معاشرہ قائم کریں یہ جائز ہیں, اور جو شادی ہالوں میں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں کیا وہ جائز ہیں؟ اور یہ تو بہت کثرت سے ہو رہا ہے. میں آپ کو بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں, اس کثرت سے یہ بات ہو رہی ہے کہ دین سے تعلق رکھنے والے لوگ, میں دنیا سے مخاطب ہی نہیں ہوں, میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں اور اپنے متعلقین سے مخاطب ہوں جو یہ بیان سن لیتے ہیں, دور ہیں حالانکہ, ان سے کہہ رہا ہوں اپنے خاص متعلقین سے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, بعض کی داڑھیاں بھی ہیں, بعض حافظ قرآن بھی ہیں, لیکن اس سے باز نہیں رہتے کہ انٹرنیٹ کے اوپر یا موبائل کے اوپر فحش چیزیں دیں, اس سے نہیں رک پاتے. فحش در فحش باتیں سے ہوتی چلی جا رہی ہیں. اسی طرح عورت کو غیر مرد کا دیکھنا, اس کا گانا سننا, اس کا ناچ دیکھنا بھی حرام ہوگا. اور آپ دیکھیے آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب تھکے ماندے آئے ہیں, دکان سے کام کر کے آئے ہیں, ملازمت سے تھک کے آئے ہیں, اب تفریح کا سامان ہونا چاہیے. تفریح کا سامان ہمارا اب یہ ہو گیا کہ گناہ کے سامان کو دیکھ کر تفریح کرتے ہیں. جیسے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کو اپنی تفریح بنا لی, ہم خوش ہوتے ہیں, ہم اپنی تفریح کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. شادیاں ہوں یا گھر ہو, عورتوں کو ننگے دیکھنا, گاتے دیکھنا, ناچتے دیکھنا اور بے حیائی کی حرکات کرتے ہوئے دیکھنا, یہ اب ہماری تفریح کا معیار ہو گیا ہے. جو چیزیں صریحاً حرام اور گناہ ہوں ان کو تفریح کا سامان کہنا ایمان کے لیے کس قدر خطرناک اور مہلک ہوگا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قدر رائج الوقت ہوا جا رہا ہے اور اس قدر دباؤ پڑ رہا ہے رشتہ داروں کا اور معاشرے کا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے, کوئی بھی کوئی حرج نہیں کہہ رہیں گے, کوئی حرج نہیں, ایمان چل رہے گا. جس چیز کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور گناہ در گناہ کیا ہو آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, کیا کوئی حرج نہیں ہے, بچہ ہے دیکھ رہا ہے. ارے وہ گناہ کر رہے ہیں, تم کم سے کم گناہ کو گناہ تو سمجھو, گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. اس لیے یہ ضرورت پڑ گئی اس والے حضرت کے 15 سال یا 10 سال پرانے بیان کو پڑھنے کی, کیونکہ وہ جو ہے لوگوں نے اس کا الٹا بالکل سمجھنا شروع کر دیا. یعنی تصاویر کی حرمت نکل گئی, موسیقی کی حرمت ذہن سے نکل گئی, محرم نامحرم کی تمیز نہیں ہے اس کی حرمت ذہن سے نکل گئی. علماء کرام خاموش, ان کے پاس پہلے سے اتنے مسائل ہیں, دوسرے ادھر توجہ نہیں. چونکہ میں جاتا ہوں پاکستان مساجد کے اندر بات سنتا ہوں علماء حضرات کا, کبھی جو وہ کہہ دیں کہ جو معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف کبھی نہیں سنیں گے. بڑی بڑی باتیں, عالمی چیزیں یہ سب ہیں, جو جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں اس کا ذکر کہاں ہے؟ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ کتابیں کیوں نہیں لکھتے؟ جس چیز کثرت سے ہو رہی, لوگوں کے ایمان کو کھائے چلی جا رہی ہے, اس کی تو کوئی فکر ہونی چاہیے. جو چیزیں صریحاً حرام اور گناہ ہوں ان کو تفریح کا سامان کہنا ایمان کے لیے کس قدر خطرناک اور مہلک ہوگا. ایک حرام کو آپ حلال بنا رہے ہیں, ناجائز کو جائز کر رہے ہیں, تو آپ خود سوچ لیجئے ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا. آج زید بکر عمر سب آپ کو چپ کرا سکتے ہیں, کل کو جب پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر پتہ لگے گا سب کو, پھر ہوش آئے گی کہ ہم کس پانی میں تھے. یہ غبار بے حیا اور گندے معاشرے کا جب چھٹ جائے گا موت کے وقت, پھر پتہ لگے گا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے, اچھی بات کر رہے تھے یا غلط بات کر رہے تھے, پھر پتہ لگے گا. مرتے وقت کافر کو, مشرک کو, گنہگار کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس راستے پر جا رہا تھا, کیا کرنا چاہیے تھا, لیکن اس وقت اب کچھ نہیں ہو سکتا. آج کوئی ہوش کر لے تو کر لے, نہ کرے تو اس کا کام جانے. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وی سی آر دیکھ رہے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, اذان ہو گئی, تکبیر ہو گئی, جماعت کھڑی ہو گئی, حتیٰ کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا اور آپ کا تماشا ختم نہیں ہوتا, کرکٹ میچ ہو رہا ہے, ہم دیکھے چلے جا رہے ہیں. حقوق اللہ اس طرح پامال ہو رہے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں جائز چیز ہے, تفریح کا سامان ہے. یہی تو اسی لیے تو قدر کلام پاک کی آیت پڑھی گئی, یہ پورا نقشہ کلام پاک میں بھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. یہ ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتوں کے خریدار بنتے ہیں, ان چیزوں کو خریدتے ہیں, ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل بنانے والی چیزیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے والی, فرائض و واجبات سے غافل کر کے حرام میں مشغول کرنے والے. اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وہ تماشے اور فحش حرکات دیکھ رہے ہیں, جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں, کیا اس وقت آپ کو اللہ کا خیال آتا ہے؟ اللہ کا خیال تو آئے گا تو اس کو چھوڑ دیں گے. اس وقت آپ کو کیا اللہ کا خیال آتا ہے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے, یا قیامت کا خیال آتا ہے, یا آپ کو قبر کا خیال آتا ہے, یا مرنے کا خیال آتا ہے؟ خیال کیسے آئے, بلکہ الٹی طرف جا رہے ہیں, جانا ہے مغرب کی طرف, جا رہے ہیں مشرق کو. جب سے یہ چیزیں رائج ہوئی ہیں, بے دینی پھیل گئی ہے, بے غیرتی ترقی کر گئی ہے, بے ادبی اور دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے, جرائم دیکھ لیجیے آپ کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان تماشوں کو ٹیلی ویژن انٹرنیٹ کے اوپر لے کے لوگوں نے جرائم شروع کر دی. زنا کے واقعات اتنے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے, بات کرتے شرم آتی ہے. بے شمار ایسے واقعات آئے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. سکھر کا واقعہ حضرت نے اس زمانے میں لکھا ہے, ہمیں ایک بدماش, اور کہتے ہیں وہ بدماشی آپ اس کو کہیں گے کہ وہ ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے جذبات اتنے مشتعل ہو گئے کہ مقدس رشتے کی بھی پرواہ نہ کی. بتائیے اس سے بڑھ کر کیا بے غیرتی ہوگی, آپ اس کو جائز کہیں گے؟ اور بھی بہت سے نقصانات کا لوگوں کو مشاہدہ ہوگا, ہمیں تو خیر اس سے غرض نہیں ہے. یہ نقصان ہو یا نہ ہو, اللہ کا حکم کیا ہے, اور بچوں کے اوپر اس کا بڑا خراب اثر پڑتا ہے. بچوں کی تربیت کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں. دیکھیں, بچوں کی تربیت ہوتی ہے ماں باپ کے دل کی حالت سے. یہ بات آپ کو عجیب لگے گی, صحیح بات ہے. ماں باپ اگر اپنے دل کی حالت ٹھیک کر لیں گے تو بچے پسند ہوتے ہیں. ماں باپ خود ہی غلط چیزوں میں مبتلا ہے, چاہے وہ بچے کے سامنے بھی نہ کرے, اس کا اثر پڑے, دل کی خباست کا اثر بچے کے اوپر پڑے, تو بچہ کی تربیت کیسے ہوگی؟ جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں دل کے لحاظ سے, ان کے بچے اچھے نکلتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ تم کہتے ہو بچہ بڑا ہو کر سیکھ لے گا, ارے بچہ 6-7 سال تک سب کچھ سیکھ لیتا ہے. جس طرح آپ ریکارڈر کے سامنے جو بولتے جاتے ہیں سب ضبط اور محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے, اسی طرح جو چیز بچہ دیکھتا چلا جاتا ہے اس کے دماغ میں نقش ہوتا چلا جاتا ہے, وقت آتا ہے تو سارا ظہور ہو جاتا ہے. آج بے حیائی کی حرکات ٹی وی میں, وی سی آر میں, انٹرنیٹ میں دیکھ رہا ہے, کل کو اس کا ظہور ہوگا, پھر آپ روئیں گے, پھر پتا چلے گا کہ اولاد کیا کر رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. ایک صاحب ابھی ملے تھے, بزرگ, ہمارے بزرگوں کے سلسلے کے شروق میں تھے, ان سے تذکرہ ہوا کل ہی مکہ کر, تو کہنے لگے کہ کسی بات پہ کہیں جھگڑا ہوا میاں بیوی میں, تو انہوں نے فوراً کہا کہ بھائی دیکھیے, یہ انٹرنیٹ عورتوں کو دینی نہیں, تذکرہ نہیں کرنا. بالکل صحیح بات, عورتوں کو گھر چلانا ہے, بچے پالنے ہیں, گھر کا کام کرنا ہے, نہ کہ انٹرنیٹ کے اوپر اتنی فرصت ان کو, اور اس میں تو بڑی مہارت اور بڑا وقت درکار ہو. سب عورتیں سیکھ گئی, طرح طرح کی چیزیں کر رہی ہیں, لڑکیوں کو تو انٹرنیٹ دینا بالکل مضر ہے، سخت ہلاکت کی چیز ہے. اور دوسرے آپ سمجھ لیجئے کہ لڑکوں کو بھی صرف اتنا حد تک دیں جتنی کی ضرورت ہے اسکول اور کالج کے کاموں کے سلسلے، اگر واقعی ضرورت ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں. میں تو اپنے بھائی کا تذکرہ کرتا ہوں کہ میرا بھائی امریکہ میں ہے لیکن اس نے اپنے بیٹے کو انٹرنیٹ اپنے بچوں کو نہیں ہاتھ لگانے دیا، حتیٰ کہ وہ یونیورسٹی میں پہنچے وہاں رہتے ہوئے، کہ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ انجام کیا ہونا ہے. اور واقعی کوئی آدمی آنکھوں کو بند کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ بڑے بڑے شادی شدہ بچے والے، بیوی بچوں والے، حتیٰ کہ عمر رسیدہ لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو بچے کیسے مبتلا نہیں ہوں گے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ نوجوان کوئی اس میں اس کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہو اور وہ بچ جائے. بچ نہیں سکتا، ناممکن ہے، ناممکن ہے. بڈھوں میں جب کشش ہے اس چیز کی تو نوجوان کہاں سے بچے گا؟ اپنے کو بیوقوف بنانا ہے. ایسی باتوں کے ہوتے ہوئے آپ کہیں صاحب کہ تفریح کا سامان ہے، کرنا چاہیے، انسان خود سوچ لے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، کیا کریں، بچے نہیں مانتے، بچے ضد کرتے ہیں، بیوی ضد کرتی ہے. آج کل بچے بھی ضد کرتے ہیں، انٹرنیٹ لا کے دو، ٹیلی ویژن لا کے دو، کتنے ہی لوگ اس میں تباہ ہوئے. بیوی ضد کرتی ہے اس لیے مجبوراً لے آتے ہیں، اور کہیں شوہر ضد کرتا ہے جہاں پہ بچے، جہاں پہ لڑکی متقی ہو، زبردستی کا لے آتا ہے، اس کے سر پہ تھوپتا ہے. تو شریعت کا مسئلہ سن لیجئے کہ اللہ تعالی کا جہاں حکم ٹوٹ رہا ہو، جہاں معصیت کا معاملہ ہو، وہاں مخلوق کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالی خالق کی معصیت میں کیا ہم مخلوق کا کہنا مانیں گے؟ مجھ کو بعض لکھتے ہیں، میں نے کہا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ہمارے رشتہ داروں میں ایک لڑکی تھی، اس نے میڈیکل کالج سے ڈاکٹری کر لی. خیر وہ تو غفلت ان کے ماں باپ کی، جو بھی مخلوط تعلیم میں بھیج دیا، جو کچھ کیا. خیر اس لڑکی نے ایک آدھ دو خط ہمارے حضرت کو لکھا تھا، ڈاکٹر عبد اللہ صاحب. اس کا اثر یہ ہوا کہ جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد سارے خاندان نے سسرال کے زور دیا کہ تم جسے شادی ہوئی تھی وہ بھی ڈاکٹر تھے، اعلیٰ درجے تھے، اور امریکہ گئی لڑکی، اور وہاں پہ انہوں نے زور دیا کہ تم بھی میڈیکل میں آگے بڑھو، پڑھو. تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو بس اب ہاؤس وائف بننا ہے، میں اب نہیں پڑھوں گی. تھی ایک چیز اس کے اندر اچھی، پریشان ہوئی، لوگ سسرال کا زور آیا تو سبھی کہیں سسرال میں سبھی ڈاکٹر ہیں، عورتیں کیا مرد. تو اس نے حضرت ہمارے حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب کو خط لکھا، مجھے یاد ہے وہ خط، اور خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ حضرت یہ ہے، میں تو نہیں چاہتی، میں تو گھر 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 کے اندر رہنا چاہتی ہوں. یہ تو حضرت کی کرامت تھی. افسوس حضرت سے تعلق رکھنے والا کوئی آج ان چیزوں کو خیال نہ کرے. کہ ہم میں اس لیے کہتا ہوں، دیکھو بزرگوں سے جن کو تعلق ہے بھائی، ان کے بدنام کنندہ نہ بن جانا. وہ تو ایک ایسی چیز، ایسی ایک ایک خط کا اثر ہوتا تھا. لیکن جس کو طلب ہو، طلب نہ ہو اس کو کچھ نہیں. طلب جن کو نہیں، وہ تو مرید بھی ہو گئے، بیعت بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، پھر وہی کے وہی. تو خیر وہ حضرت نے ان کو لکھا کہ بھائی نہیں مانتے، شوہر نہیں مانتا، لکھا کہ ہاتھ پیر جوڑ کے شوہر کو راضی کر، لیکن غلام ہاتھ پیر جوڑ کے یہ سکھایا. چنانچہ انہوں نے یوں ہی کیا، چنانچہ ہو گئی، چھٹی ہو گئی، ماشاء اللہ بچے والے. اب وہ جو ہے وہ بہت گزر گئے، لیکن ہمت سے ہوا، ہمت کی اور بزرگ سے تعلق کی وجہ سے. ایک تو حضرت نے بتایا ہوگا، پھر دعا بھی کی ہوگی، حضرت کی توجہ بھی ہوگی، اس کا نتیجہ کامیابی ہوا. جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے، خبردار کسی مخلوق کا کہنا مت مانو. اب وہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ وہ شادی ہوئی تو لڑکی کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ اب بیچاری آئی ہے پردے دار گھر سے، یہاں شرعی پردہ تھا، اور شادی کے بعد کہتے ہیں کہ تم اب آپ دیور کے بھی سامنے آؤ، اس کے بھی سامنے آؤ، ہمارے شریف پر کیا کرے لڑکی. لیکن یاد رکھیے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اچھی سے سمجھ لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور، دیور سے مراد یہاں پہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں شوہر کے، سب مراد ہے، موت فرمایا، دیور کو موت فرمایا. لیکن جتنی لڑکیاں یہاں پہ چوک جاتی ہیں اور اللہ تعالی کے حکم کو چھوڑ کر ان کا دل رکھنے کے لیے پردے کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر وہ مسلسل سب کے ظلم کا شکار ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس سے ہر ایک کام لیتا ہے، دیور بھی کام لے گا، جیٹ بھی کام لے گا، سب کام لیں گے، پردہ تو ہے ہی نہیں.
بھائی تم یہ کر دو تم یہ کر دو, منہ ہلانا زبان ہلانا تو بہت آسان ہے. وہ ایک لڑکی سارے گھر کا کام کرتی تھی تو پردہ اختیار کر لیتی تو ہر ایک کی ہمت نہ ہوتی کہ براہ راست حکم دیتا پھرتا, تو خود مصیبت میں پڑی. اب کیا ہو سکتا ہے, خود مصیبت پڑی. اب جب کام دیا جائے گا, اب جیٹھ نے کام دے دیا, دیور نے کام دے دیا, نندوئی نے کام, سب نے کام دے دیا ایک لڑکی کو, تو اس میں غلطیاں بھی ہوں گی, غلطیاں نہیں ہوں گی, غلطیاں پکڑی جائیں گی, اس کے لیے اس کو لان تان کی جائے گی, سب ہوگا. سب کے شریعت کو جب تم نے توڑا, ایک بار بری بن جاتی کہ نہیں میں تو پردہ کروں چاہے کچھ, اللہ تعالیٰ کے لیے کر کے تو دیکھو, ہمت تو کرو, اللہ کے حکم کو غالب رکھو. خبردار کسی مخلوق کا کہنا مت مانو. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب بیوی بچے پڑوس میں جا کر دیکھ لیتے ہیں, اس واسطے ہم مجبوراً لے کر آتے ہیں, یعنی ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ وغیرہ. صاحب اگر پڑوس میں زنا ہو رہا ہو, زنا کا انتظام کیا جا رہا ہو, شراب پی جا رہی ہو, جوا کھیلا جا رہا ہو, تو کیا بچوں کو کہو گے کہ ہاں بھائی جاؤ مجبوری ہے, کہیں گے آپ؟ دیکھیں حضرت اس کو کہاں سے ملا رہے ہیں, اس ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ کو کتنا برا سمجھتے تھے. کیا تم اجازت دے دو گے, کیا روکو گے نہیں ان کو کہ خبردار وہاں شراب ہے, جوا ہے, نشہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, وہاں مت جاؤ. جب بچوں کو تم وہاں جانے سے روکتے ہو تو یہ جو چیزیں ہیں ناچ گانے ان سے کیوں نہیں روکتے؟ وہ تو پہلے یہ ہوتا تھا, طوائفیں ہوتی تھی, ایسے علاقے ہوتے تھے, محلے ہوتے تھے, وہاں پہ لوگ روک بھی دیتے تھے جانے سے. اب گھر کے اندر موجود ہے سارا طوائف خانہ گھر کے اندر ہے, اس سے بھی بڑھ کر. وہ بے حیائی کا بازار وہاں گرم نہیں ہوتا تھا پرانے زمانے میں جتنا آج گھروں کے اندر گرم. آج یہ لڑکے کا فون آیا, نوجوان لڑکا ہے, حافظ ہے, پڑھائی میں بالکل نکما ہو کے رہ گیا ہے. کیا ہے, لت اس کی پڑ گئی, موبائل کے اوپر گندی چیزیں دی. میں نے کہا بھائی علاج یہ سزا دو نفس کو, تو خود علاج دی. میں حافظ قرآن ہوں, میں نے کہا جب بھی ایسا ہو تو تم 10 رکعت نفل پڑھو اور اس کے اندر سورہ کہف کو ختم کرو. ہر بار ایسی کرو گے تو پھر نفس کو عقل آئے, بغیر اس کے تو نہیں مانے گا نفس. جن کو بھی یہ چیز لگ گئی ہے ان کا نفس نہیں مانے گا آسانی. اصل بات یہ ہے کہ خود ہم پوری طرح دیندار نہیں, دینی ماحول گھر میں ہم نے نہیں بنایا, اور کہتے ہیں کہ صاحب بچے ہمیں مجبور کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب دور حاضر کا تقاضا ہے, اس میں مجبوراً ہم کو ٹیلی ویژن اور وی سی آر اور انٹرنیٹ وغیرہ لانا پڑتا ہے. لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دیتے ہیں, ہم بھی اپنی بیٹی کو نہ دیں تو رسوائی ہوتی ہے. اب بہو لائی ہے ہم نے, ہم اس کو نہیں دکھائیں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. صاحب اگر سب کے گھروں کو آگ لگ رہی ہے, کیا تم بھی اپنے گھر کو آگ لگا لو گے؟ جو چیز صریحاً حرام ہے اس کو حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کو حلال کرے گا؟ اگر کوئی کرے گا وہ بھی حرام میں مبتلا ہو جائے گا. یہ ہے حضرت کے الفاظ. اب کہاں سے کہاں دور ہو گیا, اب علماء خود ہی اس میں ڈھیلے پڑ گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون, فتوا جاری کرنے لگ گئے اس کے, ان چیزوں کے جواب کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نفسیاتی علاج ہے, ہمارے گھر میں بیمار ہے, اس کو ہم تماشا دکھاتے ہیں تاکہ بیماری کی طرف توجہ نہ ہو, اور اس طرف توجہ ہو کر بیماری ہلکی ہو جائے گی, بیماری کا اثر کم ہو جائے گا. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں, آپ سن لیجئے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مریضوں کو حرام غذا اور دوا سے بچاؤ, اس میں شفا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ارشاد اور ہمارا یہ اصول, ہمارا یہ حال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہم کس قدر کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور یہ مجبوری ہے اور یہ کرنا پڑے گا. تو اس لحاظ سے بڑے خطرناک مصائب کی ماں کہہ لیجئے اس کو, یہ ٹی وی وی سی آر کیبل, یہ بڑے بڑے مصائب کی ماں ہے, یا ڈش اینٹینا یا انٹرنیٹ. آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جس گھر میں یہ لعنت داخل ہو جاتی ہے, چاہے وہ دینی اعتبار سے اونچا ہو یا دنیاوی اعتبار سے اونچا ہو, جب یہ لعنت داخل ہوئی اس گھر کے رہنے والوں کے حالات بدل گئے, اخلاق بدل گئے, ایمانی اعتقادی حالت بدل گئی, معاشرتی اعتبار سے نیچے گر گئے, اور اونچے اخلاق ان کے تھے وہ نیچے گر گئے, اور دن بدن تنزل ہوتا چلا جاتا ہے. لباس اور اس کا ڈھنگ بدل جاتا ہے, گفتگو اور گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے. یہ آزادی کی باتیں سنتے سنتے بیوی خاوند کے سامنے بے حیا ہو کر بات کرتی ہے, حیا نہیں رہی, سامنے مقابلہ کرتی. اب اس کو برا ہی نہیں سمجھتی, بیوی کا مقابلہ کرنا شوہر سے اور آواز بلند کرنا اور باتیں کرنا جیسے مقابلے پہ آ کر, یہ جائز ہے؟ حرام ہے, حرام ہے. زیور میں صاف لکھ دیا گیا شوہر کے لیے حکم یہ ہے کہ بیوی کو اپنا بہترین دوست سمجھو, ہمارے حضرت نے کئی بار خط میں لکھا کہ شوہر کے لیے بیوی کا مقام یہ ہے کہ ایک بہترین دوست. اسی طرح سے بیوی کے لیے لکھا ہوا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. اور بحثی زیب ان کو اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ اگر شوہر یہ حکم دے کہ تم ایک پیر پہ رات بھر کھڑی رہو تو یہی کرو, اگر شوہر کہے رات کو دن تو تم بھی کہو دن, اور شوہر کہے دن کو رات تو تم بھی کہو. یہ اسلامی احکام ہے. سب بھول گئے. کیوں بھول گئے؟ اس وجہ سے کہ یہ بلائیں آ گئی, اس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے. لڑکیاں اسکول جاتی ہیں, اگر کوئی لڑکی ٹیلی ویژن نہیں بھی دیکھتی, انٹرنیٹ نہیں بھی دیکھتی, یا لڑکے تو وہاں جا کے ٹی وی زدہ اور ان چیزوں میں جو گم ہے انہیں سے ان کا ہو جاتا ہے ملنا جلنا اختلاط. نہ وہ بھی وہی سیکھ جاتے ہیں. جو بے حیا لڑکیوں کے ساتھ جو لڑکی بیٹھے گی اسکولوں میں وہ بھی ویسی ہو جائے گی. جو بے حیا لڑکوں کے ساتھ لڑکا بیٹھے گا وہ بھی ویسا ہی ہو جائے. اب دیکھیے یہ حال ہے. حضرت نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ یہ جو آزادی کی باتیں ٹیلی ویژن انٹرنیٹ وغیرہ پہ آتی ہیں اور گناہ, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیوی خاوند کے سامنے بے حیا ہو کر بات کرتی ہے, حیا نہیں رہی, سامنے مقابلہ کرتی ہے, اولاد والدین کا مقابلہ کر رہے ہیں, بھائی بہن کا مقابلہ کر رہا ہے, بہن بھائی کا مقابلہ کر رہی ہے, اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہے. ایسے زہریلے اثرات کے ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں, مجبور ہیں, دیکھنا چاہیے, اس کو تفریح کا سامان بنا رہے ہیں. افسوس, مسلمان کی جو رہی صحیح قدر تھی ان آلات کی وجہ سے ختم ہوتی چلی جا رہی. ہمارے جو پرانے بزرگ تھے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے اب ان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. کتنا الٹا معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب نیکی کو برائی کا نام دیا جائے گا. اب آپ سمجھ لیجئے گا کیا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں, کہ اب ٹیلی ویژن کے اوپر اسلام نشر ہو رہا ہے. انا للہ, نیکی کو, اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب نیکی کو برائی کا نام دیا جائے. خود فیصلہ کر لیجئے کون سی برائی ہے جو ٹی وی, وی سی آر, کیبل اور ڈش اینٹینا اور انٹرنیٹ کے آنے سے وجود میں نہیں آئی, اور کون سی نیکی ہے جو چھوٹ نہیں رہی ہے. ایک ایک کر کے نیکیاں چھوٹتی چلی جا رہی ہیں. یہ جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں دید و دانستہ کر رہے ہیں, دلیری سے کر رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ پکڑ نہیں ہو رہی, پکڑنے والا ہمیں دیکھ رہا ہے. دیکھیے جو گناہ اصرار سے نہیں کیے جاتے ان کے بارے میں تو بڑے خود قرآن بشارت ہے, جو لوگ اصرار نہیں کرتے گناہوں پہ وہ تو بخشے جاتے. تم تو اصرار کر رہے ہو, فیشن بنا لیا, اپنی شان کی بات بنا لی, دوسروں کو مبتلا کر, یہ حال ہوا. اسی لیے ہے عذاب مہین. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پکڑ نہیں ہو رہی ہے. ارے پکڑنے والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ اپنی مہربانی سے ہمیں ڈھیل دے رہا ہے کہ میرا بندہ اب بھی باز آ جائے, اب بھی باز آ جائے, اب بھی باز آ جائے. وہ مہربان ہے, اگر ہم باز نہ آئے تو وہ پکڑ بھی سکتے ہیں. اور قیامت جو دار الجزا ہے اس میں تو یقیناً ہر گناہ سامنے آ جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر شخص اپنا ہر عمل دیکھ لے گا. اور قیامت کے بارے میں ہمارے حضرت بتاتے تھے, علماء کو ہزار تو زیادہ پتہ ہے کہ وہ قیامت کے روز جو شخص بدعمالی جو دنیا میں کرے گا وہ سب کے سامنے وہاں کرتا ہوا دکھائے گا. ہم چھپ کے کر رہے ہیں, وہاں اولاد دیکھے گی, اچھا باپ یہ کرتا تھا, چچا یہ کرتا تھا, ماموں یہ کرتا تھا. تنہائی کے کام شرم آنی چاہیے بھائی. وہ وقت کتنا دور ہے. کیوں بھائی, ایک دوست ان کے انتقال ہو گیا, ابھی کتنی عمر تھی؟ 22 سال کی عمر. کتنے ہی لوگ ہر عمر کے انتقال کر رہے ہیں, بلکہ کم عمر زیادہ انتقال کر رہے ہیں. جو 80-90 تک پہنچ گئے وہ تو کسی طرح سے دواؤں وغیرہ کے زور پہ کچھ چلتے چلے جا رہے ہیں, بوڑھے لوگ. لیکن نوجوانوں کے روز بروز خبریں آتی ہیں, یہ مر گیا آج, یہ مر گیا آج, وہ مر گیا, کوئی بیماری ہو گئی, کوئی فلاں ہو گیا. کب ڈرا, کب خوف پیدا ہوگا. قصہ بتا کے ختم کرتا ہوں.
یہ قصہ بالکل سچا ہے, لیکن اس قصے میں ایک مصلحت سے شہروں کے نام بدل دیے. سنیے. دو دوست تھے, دونوں دیندار. ان میں سے ایک دوست کراچی میں رہتا تھا اور ایک لاہور میں رہتا تھا. پہلے اکٹھے رہا کرتے تھے, پھر الگ الگ ہو گئے تھے. ایک دوست ضرورت کی وجہ سے ملازمت کے سلسلے میں لاہور چلا گیا. یہ جو لاہور والا دوست تھا اس کو بچوں نے ماں کے ذریعے کہلوانا شروع کر دیا کہ لوگوں کے گھروں میں ٹیلی ویژن ہے, ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, ہمیں بھی لا دو. وہ لاہور والا دوست انکار کرتا رہا. آخر بیوی بھی اور بچے بھی سارے اکٹھے ہو کر اس کو لپٹ گئے کہ ہمیں لا کے دو. وہ بیچارہ مجبور ہو کر لے آیا کہ میں گھر کا ماحول کیوں خراب کروں, ہر وقت کی لڑائی کیوں مول لوں. وہ پرانا آدمی تھا, دیندار تھا, اس سے اس کو نفرت تھی, دیکھتا خود نہیں تھا, لیکن لے تو آیا تھا. چند مہینوں کے بعد سخت بیمار ہو گیا اور انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کراچی والے دوست نے خواب میں دیکھا کہ بہت پریشان ہے اور بڑی تکلیف میں مبتلا ہے, اور کراچی والے دوست کو لاہور والا دوست خواب میں کہتا ہے کہ مجھے بچوں نے ٹی وی لانے کے لیے مجبور کیا تھا اور میں لے آیا, اب وہ مزے اڑا رہے ہیں, مجھے عذاب ہو رہا ہے, خدا کے لیے مجھے عذاب سے بچاؤ. یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے دکھا دیتے ہیں. کراچی والے دوست نے کہا یہ تو ایسی ہی بات ہے, خواب ہے. لیکن دوسرے یا تیسرے دن پھر خواب میں دیکھا کہ وہ پریشان ہے, عذاب ہو رہا ہے, بڑی تکلیف میں ہے, اور اس کو رو رو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ, مجھے بڑا عذاب ہو رہا ہے, میرے بیوی اور بچے ٹی وی دیکھ کر مزے لے رہے ہیں اور میں عذاب بھگت رہا ہوں, خدا کے لیے مجھے بچاؤ. اس سے اس کے دل پر کچھ اثر ہوا, سوچا اچھا جاؤں گا تو ان لوگوں سے کہہ دوں گا. لیکن چند دن بعد پھر خواب میں وہی دوست نظر آیا, اسی بے قراری میں, اسی عذاب میں, اسی پریشانی میں, اسی غم میں, بڑا پریشان. بھائی میں کئی دفعہ تم سے کہہ چکا ہوں خدا کے لیے مجھے بچاؤ, بھائی دوستی کا اتنا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. میرے بچے تو تماشا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں, ٹی وی میں فلمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں, اور میں عذاب بھگت رہا ہوں کیونکہ میں لے کر آیا تھا. اب یہ کراچی والا دوست سوچتا ہے واقعی کوئی بات تو ضرور ہے, مجھے جانا چاہیے. تو ہوائی جہاز کے ذریعے لاہور پہنچا, مرحوم کے گھر گیا. وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں, انہوں نے بڑی عزت سے بٹھایا, کھانا کھلایا. کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا بھائی میں تو ایک غرض لے کر آیا ہوں, تمہارا دل مانتا ہے مان لو اور نہیں مانتا تو میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ کہنے لگے ہم ضرور مانیں گے, آپ ہمارے چچا ہیں, ہم کیوں نہیں مانیں, آپ بتائیں تو صحیح. اس کے دوست نے کہا کہ خواب میں تمہارے باپ کو ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, تین دفعہ دیکھ کر پریشان ہو کے آیا ہوں کہ تمہارا باپ عالم برزخ میں عذاب میں مبتلا ہے, تکلیف پہنچ رہی ہے, بڑا رنجیدہ ہے, بڑا مغموم ہے, میری منتیں کر رہا ہے کہ میرے گھر جاؤ اور اس ٹی وی کی لعنت کو میرے گھر سے نکالو. بس یہ بات سننی تھی کہ سارے گھر میں سناٹا چھا گیا. ابھی نئی نئی بات تھی, عادت پکی پڑی نہیں تھی ٹی وی کی. آج عادت بننے کے بعد اس بات کو کون مانے گا, سب نے رونا شروع کر دیا. جو بڑا بیٹا تھا جوش میں آیا, اس نے ٹی وی کو زور سے فرش پر پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کوڑے میں جا کر پھینک دیا. یہ کراچی والا دوست ان کو دعا دے کر واپس کراچی آ گیا. کراچی آ کر پھر خواب میں دیکھتا ہے کہ پھر وہی دوست خواب میں نظر آیا اور آج بڑا خوش تھا, حشاش بشاش, اور کراچی والے دوست کو دعائیں دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے, تجھے بھی ہر بلا اور ہر مصیبت سے ہی ہر طرح سے بچائے رکھے جس طرح آج تو نے مجھے بچایا. میرے بچوں نے ٹی وی توڑ دیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے دکھا دیتے ہیں.
جو شخص بھی گناہ کرے گا ضرور اس کو, دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث شریف میں ہے, اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ قبر دو قبروں پر سے گزر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے, ایک پہ غیبت کرنے کا عذاب ہو رہا تھا اور ایک پہ پیشاب کے چیتوں سے احتیاط نہ کرنے کا. تو ہم آپ کیسے سمجھتے ہیں ہم آپ محفوظ ہو گئے, ہم آپ موت آ گئی تو ایک ہی چیز کا حساب ہوگا. اسی لیے جب کوئی مرتا ہے مجھ سے پوچھتے ہیں, کبھی کبھی ایک صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے رشتے داروں کو گیا مل تعزیر کے لیے, تو وہ سب رشتے داروں نے کہا کہ میں کیا کرنا ہے. میں نے کہا اگر تم کو اپنے باپ سے محبت تھی تو اس کو عذاب سے بچاؤ. جتنی تصاویر اس نے کھینچی تھی, جتنی تصاویر اس کے البم میں ہے, جتنا بھی اس کا تصاویر, سب کو ختم کرو, جلا اس کو ابھی, اگر تم کو اپنے باپ سے محبت ہے. کیونکہ وہ مر گیا لیکن اس کی کھینچی ہوئی تصاویر ہے, یا اس کی تصاویر ہے, عذاب ہوگا اس کو. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ورثے کی تقسیم کرو, یہ تمہارا کام ہے, ورثے کی تقسیم کرو فور. اور جتنی چیزیں گناہ سے متعلق ہیں تمہارے والد کے, تم ان سب کو ختم کرو. اگر تم نے ان پہ عمل کیا اپنے والد صاحب کی وجہ سے تو تمہاری بدعملی کا ثواب بھی تمہارے والد بھگتیں گے. انہوں نے شروع کیا اس چیز کو, ہوتی ہے. لیکن کسی کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے؟ ارے کسی کو جو ہو جائے, کسی کا باپ مر گیا اور ٹیلی ویژن اگر گھر میں رکھ کے چلا گیا ہے, اس کو لاکھ بتاؤ کہ اس ٹیلی ویژن کی وجہ سے تمہارے باپ کو عذاب ہو رہا ہوگا, کبھی جو ٹیلی ویژن کو پھینک دے. بس اوپر اوپر سے محبت کا نام ہے, لیکن اب باپ سے حقیقی محبت کہ میرا باپ عذاب سے بچ جائے, اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی. تو بتائیے کتنی جگہ کے اوپر یہ تغیر آیا. ارے باپ مر گیا, ماں مر گئی, اور تمہارے دل پہ شقاوت قلبی کا یہ عالم ہے کہ ان گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتے جو گناہ اس کی وجہ سے ہے, کہ اس کی وجہ سے یقیناً اس کو عذاب ہو رہا ہے, نہیں چھوڑتے. یہ حال ہے, اور دعویٰ محبت کا ہے. بس اتنا محبت کا دعویٰ ہے کہ ورثے میں جو ہے اس کو کھا پی کے ختم کرو, اور تو کچھ نہیں ہوتا. آپ چھوڑ کے جائیں گے پیسہ, آپ مر جائیں گے, مرنے کے بعد یہ سب کھا پی لیں گے, اور گناہ چھوڑیں گے نہیں, اور گناہ کو آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو ان کے لیے کیوں گناہ کرتے ہو؟ ان کے لیے کیوں, جن کے لیے تم گناہ کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام آئیں گے؟ فاصبروا یا اولی الابصار,
بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو.
اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہے کہ ان بطش ربک لشدید, بڑی سخت پکڑ ہے. ایک مرتبہ آ گئی تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. توبہ کرنا چاہیے. دیکھیے جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہیں قیامت تک حرام رہے گی. جو چیز صحابہ کے دور میں حرام تھی ابھی بھی حرام تھی. کوئی ایسی نئی فقہ نہیں آ سکتی کہ وہ جو چیزیں حرام تھی وہ حلال ہو جائے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ سب کہنے دیجئے لوگوں کو بات. یہ اپنے حضرت جی کا تو میں نے آپ کو سنایا, ہمارے حضرت بہت 15 سال پہلے کی بات ہے. سارے علماء کی باتوں میں عمل کرتے تھے وہ, لیکن متقی علماء جو اللہ سے ڈرنے والے علماء تھے ان سے پوچھے جاتے, ان علماء سے پوچھیں گے جو خود ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. وہاں تقویٰ ہے. ہدایت کا تو سب سے بڑا جو ہدایت کا جڑ ہے وہ تو تقویٰ ہے. خدا للمتقین, کلام پاک سے کسی کو ہدایت ہو سکتی ہے؟ دل میں تقویٰ نہ ہو سکتی ہدایت؟ پڑھیے آپ تصویریں, کچھ فائدہ؟ کلام پاک نہیں ہے, گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. بھائی دل میں تقویٰ تو پیدا کرو. یہ ہمارے اہل اللہ پیدا کرتے ہیں. ان کے پاس جاؤ, دل میں وہ تقویٰ پیدا کرو جو تم کو ان گناہوں سے بچا دے. غیبت کرتے ہو, اللہ کا خوف نہیں ہے, نہ محرموں کو دیکھتے ہو, اللہ کا خوف نہیں ہے. لڑائی جھگڑے ہر خاندان میں, شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا, بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی, سب ہو رہا ہے, سب ہی نہیں خرافات کی وجہ سے. ایک تو بڑا وقت چلا جاتا ہے اسی چیز, اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب یہ مصیبت وہ مصیبت, لڑکا کہنا نہیں مانتا, بیوی کہنا نہیں مانتی, کیسے مانے جب ان چیزوں میں مبتلا کون مانے؟ اس قدر شرمناک واقعات گھروں کے اندر ہو رہے ہیں کہ بیان سے باہر ہے. میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو مجھ کو لوگ لکھ رہے ہیں, حافظ قرآن اور پتہ نہیں تبلیغ تک میں حصہ لینے والے فحش باتوں کو دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو, ہماری اولاد کو بچائے, ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا.